قد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق رسول الله العظيم. آئیے ہم سبھی حضرات دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عالی گر حضور رحمت عالم نور مجسم فخر کائنات تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر دو سلام کا نظارہ پیش کرتے رسول برکت کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نام پاک کی تشہیر سماعت فرمائے. امام اہل سنت مجدد دین ملت شاہ امام احمد اللہ فاروق بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نذرانے عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں: چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے یا رسول اللہ, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بتوں پر بھی برسا دے برسانے والے. زندہ ہی بندہ, زندہ ہی بندہ, تیرے چشم عالم سے چھو جانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, کہاں تو نے دیکھے ہیں چند رانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ایک بار اور ان کے پاس پڑھ لیں: صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج شعبان المعظم کی 7 تاریخ ہے, اسی ماہ مبارک کی 2 تاریخ کو سجن امام اعظم نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ وفات ہے. ہم ان کے مقلد ہیں, ہم ان کے غلام ہیں, اس لیے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ آج کا بیان انہیں کی سیرت پاک پر ہو, اور جن کی ہم تقلید کرتے ہیں ان کی زندگی کے حالات آج بیان کیے جائیں اور انہیں دوسروں تک پہنچایا جائے. سید امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں, ان کی عظمت کیا ہے, ان کی شان کس قدر رفیع ہے, یہ تمام باتیں آپ کتابوں سے پڑھیں, علماء سے رجوع کر کے حاصل کریں. میں انشاءاللہ تعالیٰ چند باتیں آپ بس کر دیتا ہوں. محدثین اور فقہا اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ان کی بشارت دی ہے. چنانچہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, مشکا شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلمان فارسی کے زانوں پر ہاتھ مار کے ارشاد فرماتے ہیں: لو کان الایمان بالقریا لنا له رجال من هؤلاء, کہ اہل فارس سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ اگر ایمان سوریا پر بھی ہوگا تو وہ بچہ ایمان کو وہاں سے حاصل کر لے گا. اس حدیث کے متن میں بہت اختلاف ہے. ایک مقام بھی آیا ہے لو کان الدین عند سوریا, ایک لفظ یوں موجود, ایک طریق یوں ہے کہ لو کان العلم منوطم بالثریا منوطم بالثریا, اور ایک مقام پہ آیا ہے لو کان العلم معلقم بالثریا. سب کا مفہوم یہی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی زانوں پر ہاتھ مار کے اشارہ فرمایا کہ اگر علم ثریا کی بلندیوں پر بھی پہنچا ہوا ہوگا تو ان کے خاندان والے یعنی فارس والے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اس علم کو وہاں سے جا کے حاصل کر لیں گے۔ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں انہیں احادیث مبارکہ کی تشریح میں، ان احادیث میں حضور صبر کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے امام اعظم ابو حنیفہ کی بشارت دی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام اعظم کی شان کس قدر رفیع ہے، کس قدر بلند ہے کہ اپنی امتیوں کو حضور صبر کائنات نے اس عظیم شان امام کے آنے کی بشارت دی ہے، اور ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں اور ان کی باتوں کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کس سن میں ہوئی، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں نے کہا کہ 80 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، سن 80 ہجری، لیکن محققین مدققین فرماتے ہیں کہ 70 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش ہوئی۔ صاحب نصرت القاری کے علامہ مفتی شریف الحق صاحب طبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نصرت القاری شرح بخاری کے اندر بھی اسی قول کو مؤکد کیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میری بھی تحقیق یہی ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سن 70 ہجری میں ہوئی ہے، اور جب سن 70 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے تو لا محالہ آپ کے زمانے میں کثیر تعداد میں صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ حضرت انس بن مالک موجود تھے، حضرت سہل بن سعد موجود تھے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا موجود تھے، حضرت ابو سعید خدری موجود تھے، اور حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت سلمہ بن اکوع، اس طرح متعدد صحابہ کرام موجود تھے جس وقت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت ہوئی، جس زمانے میں۔ اور صحابہ کرام میں سے کن کن لوگوں سے ملاقات کی ہے اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ 7 صحابہ کرام سے آپ کی ملاقات ثابت ہے، اور بعض علماء نے 11 کی تعداد بیان کی۔ 11 صحابہ کرام سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ملاقات بھی کی ہے اور ان سے حدیثیں روایت بھی کی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے تو وہ خود نیکی کرنے والا ہے۔ جو شخص نیکی کی دعوت دے رہا ہے تو دعوت دینے والا بھی نیکی کرنے والا، اس کو بھی اس نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام اعظم حنیفہ نے سماعت فرمائی۔ تو یہیں سے معلوم ہوا کہ امام اعظم کی شان اس قدر بلند ہے کہ آپ منصب تابعیت پر فائز ہیں، اور آپ کے زمانے میں بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا، مجتہدین موجود تھے، لیکن کسی کو یہ مقام حاصل نہیں تھا کہ وہ شرف صحابی شرف تابعیت سے مشرف ہوتے۔ یہ مقام مرتبہ ائمہ مجتہدین میں صرف امام اعظم حنیفہ کو حاصل ہے۔ آپ کے زمانے میں حضرت سفیان ثوری بھی موجود تھے، حضرت یحیی بن معین بھی، حضرت امام مالک بن انس بھی موجود تھے، اس طرح اور دیگر بہت سے محدثین موجود تھے، لیکن کسی کو شرف حاصل نہیں جو شرف امام اعظم ابو حنیفہ کو حاصل ہے۔ آپ شرف تابعیت سے مشرف ہیں، آپ نے صحابہ کرام کا دیدار کیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں جس طرح صحابہ کرام کی عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے، اسی طرح صحابہ کرام کا دیدار کرنے والے تابعین کی عظمتوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ خود حضور صبر کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے بشارت دی ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا طوبا لمن رآنی وآمن بی وطوبا لمن رآ من رآنی۔ حضور صبر کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بشارت ہے اس کے لیے جس نے میرا دیدار کیا اور مجھ پر ایمان لایا، اور بشارت اس کے لیے بھی ہے جس نے میرا دیدار کرنے والوں کا دیدار کر دیا، یعنی صحابہ کرام کا جس نے دیدار کیا ان کے لیے بھی بشارت ہے۔ یہ ہے تابعی، تابعیوں کا مقام بہت بلند ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی ومن رآ من رآنی، کہ اس شخص کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے میرا دیدار ایمان کی حالت میں کیا ہے، اور اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے میرا دیدار کرنے والوں کا دیدار کیا ہے۔ تو صحابہ کرام بھی جہنم کی آگ سے محفوظ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تابعین کے بارے میں بیان فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کا دیدار کیا ایمان کی حالت میں اور ایمان پر خاتمہ اس کا ہوا تو وہ بھی جہنم کی آگ سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں اور آیا ہے جو بڑی مشہور حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، تمام زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ ہے جو ان کے بعد ہوں گے، اس کے بعد ان لوگوں کو اس کے بعد وہ لوگ بہتر ہیں جو میرے زمانے کے بعد پیدا ہوں گے، اور اس کے بعد وہ لوگ بہتر جو ان سے متصل ہوں گے۔ تین زمانوں کی حضور نے بشارت دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس کے بعد والا زمانہ، اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ۔ ان تمام لوگوں کے لیے حضور نے بشارت دی اور خیریت کی شہادت دی ہے کہ انسان میں سب سے بہتر یہ لوگ انسان ہوں گے۔ تو امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے۔ آپ محققین کے قول کے مطابق 70 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ کوفہ یہ بڑا عظیم الشان شہر تھا، اس زمانے میں کوفہ مرکز علم و حکمت تھا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین کوفہ میں رہتے تھے، لیکن کچھ لوگ کوفہ کا نام سن کر منہ بگاڑنے لگتے ہیں، اور غیر متقلدین تو کوفہ کا نام سنتے ہی بکھر جاتے ہیں اور امام اعظم پر تعاون شروع کر دیتے ہیں، تشنیع و ملامت شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوفہ والے غدار تھے، کوفہ والے بے وفا تھے، غداری وہاں کی فضا میں بسی ہوئی ہے، لہٰذا جس ایسے علاقے میں امام اعظم پیدا ہوئے ہوں تو ان کی شان کوئی زیادہ خاص بلند نہیں ہو سکتی، اس لیے غیر مقرین بکواس کرتے ہیں۔ لیکن آپ تعجب کریں گے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں دو مرتبہ مصر گیا علم دین، علم حدیث حاصل کرنے کے لیے، دو مرتبہ میں ملک شام گیا، چار مرتبہ میں بصرہ گیا علم حدیث حاصل کرنے کے لیے، اور علم حدیث حاصل کرنے کے لیے میں کوفہ اتنی مرتبہ گیا کہ خود مجھے بھی یاد نہیں ہے۔ اب بتائیں یہ لوگ کہ جب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے کوفہ گیا اور اتنی مرتبہ گیا کہ خود مجھے بھی یاد نہیں ہے، تو اگر کوفے میں کوفہ محدثین نہیں تھے، علماء نہیں تھے، فقہا نہیں تھے، اور حضور کے جانصار تابعین نہیں تھے، تو آخر امام بخاری وہاں کیا کرنے جاتے تھے؟ یقیناً امام بخاری وہاں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے اسی لیے جاتے تھے کہ جس عظیم الشان محدث، جس پائے کے محدثین وہاں موجود تھے کوفہ کے سرزمین میں، اس پائے کے محدثین کہیں اور موجود نہیں تھے۔ اب یہ امام اعظم کے وفات کے 80 سال کے بعد کا زمانہ ہے، امام اعظم کے وفات کے 80 سال کے بعد کا زمانہ ہے کہ امام بخاری فرما رہے ہیں کہ میں کوفہ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے اتنی مرتبہ گیا کہ خود مجھے بھی یاد نہیں کہ میں کتنی مرتبہ گیا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کوفہ کو بسایا کس نے ہے اور کوفہ کو کس نے بنایا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صاحب ابن وقاص کو حکم دیا تھا کہ وہ کوفہ شہر بسائیں، تو امام یہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت صاحب ابن وقاص نے کوفہ کو بسایا، اور کوفہ جب بس گیا تو کوفہ میں تقریباً 1050 صحابہ اکرام رہنے کے لیے تشریف لائے تھے، 1050 صحابہ اکرام نے وہاں سکونت اختیار کی، اور ظاہر صحابہ اکرام ان کے ساتھ ان کے ماننے والے تابعین اعظم بھی ہوں گے، صحابہ اکرام تو 1050 تھے اور تابعین کی تعداد تو بہت زیادہ تھی، ہزاروں کی تعداد میں، جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب جب سعد بن ابی وقاص نے کوفہ کو بسایا، وہاں صحابہ اکرام کے جمع غفیر سکونت پذیر ہوا، تو فاروق اعظم نے کوفہ کا جو نام تجویز فرمایا، فاروق اعظم کبھی اس کو راس الاسلام کہتے تھے، کبھی اس کو راس العرب کہتے تھے، رمح اللہ کہتے تھے، سیف الاسلام کہتے تھے، سیف اللہ کہتے تھے۔ یہ کوفہ کا عظمت ہے کہ وہاں کے جو باشندے تھے ان کی عظمتوں کی وجہ سے کوفہ کو مقام حاصل ہو گیا کہ فاروق اعظم نے اس کا نام رکھا سیف الاسلام، سیف اللہ، رمح اللہ، جمجمۃ العرب، اور راس العرب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ ایسے عظیم الشان شہر میں حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اب رہی یہ بات کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم کیا گیا اور آپ کے اہل بیت کرام کو وہاں شہید کیا گیا، اس میں کوفے والے شریک تھے، تو اس میں در حقیقت کوفہ میں وہ بدتمیز روافض شریک تھے جو کوفے میں اس لیے بس گئے تھے کہ تاکہ مسلمانوں کا شیرازہ منتشر کیا جائے، سنیوں کا شیرازہ منتشر کیا جائے، سنیوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ یہ بدترین رافضیوں کی چالیں تھیں کہ رافضیوں میں کوفے میں رہ کر اہل بیت کرام کو قتل کروایا، ان کو شہید کروایا، ان کا خون بہایا۔ لیکن آپ یہ بات بھی ذہن نشین کریں کہ مدینہ منورہ میں منافقین موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے بعد بھی منافقین رہے ہیں، اور منافقین مدینہ میں رہ کر مسلمانوں کا شیرازہ منتشر کرنے کی
کوشش کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے, اسلام کے آڑ میں وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے حد تک امکان کوشش کیا کرتے تھے, لیکن منافقین کی ان کوششوں کے باوجود اور منافقین کے رہائش پذیر ہو جانے کے باوجود مدینہ کی عظمت پہ حرف نہیں آ سکتا ہے اور مدینہ منورہ کی عظمت پر داغ نہیں لگ سکتا ہے. بالکل اسی طرح جب رافضیوں کی بنیاد پر, ان کی کاری کرتوت کی بنیاد پر, ان کے مکاریوں اور خواصتوں کی بنیاد پر کوفہ کی عظمت کم نہیں ہو سکتی ہے. لہذا امام اعظم کی عظمت کو کم کرنے, یہ کہہ کر کم کرنے کی کوشش کرنا کہ وہ تو کوفہ میں پیدا ہوئے تھے, یہ بد دیانتی ہے, یہ دیانت داری نہیں ہے. تو امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 70 ہجری پیدا ہوئے. آپ کا جو آبائی پیشہ تھا کپڑے کا پیشہ تھا, آپ کے خاندان والے کپڑے کا کام کیا کرتے تھے, تو امام اعظم نے شروع میں کپڑے ہی کا کام شروع کیا. کپڑے کی بڑی عظیم الشان تجارت فرمایا کرتے تھے آپ, اور آپ کا ایک باقاعدہ کپڑے کا کارخانہ تھا. لیکن ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے ایک گلی سے, اس زمانے کے عظیم الشان تابعی حضرت امام شعبی رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ان کو قریب بلایا اور کہا, برخوردار کیا کرتے ہو, کس کے پاس بیٹھتے ہو؟ تو امام اعظم فرماتے, میں نے ان سے عرض کیا میں کسی کے پاس نہیں بیٹھتا. تو آپ نے فرمایا, کسی کے پاس بیٹھا کرو, علم حاصل کرو, تمہاری پیشانی سے مجھے انوار نظر آ رہے ہیں, لہذا علم حاصل کیا کرو, تمہارے اندر استعداد و صلاحیت موجود ہے. تو جب امام شعبی نے یہ ترغیب دلائی تو امام اعظم فرماتے ہیں, علم دین کا شوق پیدا ہوا اور میں نے سب سے پہلے علم کلام حاصل کیا اور علم کلام میں زبردست مہارت حاصل کی, اور ایک زمانے تک میں مناظرے کرتا رہا, علم کلام میں نے بہت کچھ کیا. اس کے بعد امام اعظم فرماتے ہیں, میں نے غور کیا تو میں نے یہ پایا کہ سب سے زیادہ جو چیز اہم ہے وہ علم فقہ ہے. علم فقہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے, اور علم فقہ کے بغیر کوئی شخص اسلامی طریقت اور اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزار ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے امام اعظم فرماتے ہیں, علم فقہ حاصل کرنے کی رغبت پیدا ہوئی اور پھر اس ٹائپ کے واقعہ پیش آ گیا. امام اعظم فرماتے ہیں, خاتون میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ طلاق دینے کا سنت طریقہ کیا ہے, مجھے بتائیں. تو امام اعظم فرماتے ہیں, علم فقہ میں سیکھا نہیں تھا, علم کلام مجھے آتا, میں نے کہا جاؤ حماد کے پاس چلے جاؤ, حماد کے پاس جا کر کے ان سے مسئلہ دریافت کریے, پھر جو وہ جواب دیں گے وہ جواب مجھے بتائیے گا. وہ خاتون چلی جاتی ہیں حضرت حماد کے پاس, جو حضرت امام اعظم کے استاذ ہیں. حضرت حماد کے پاس گئیں, ان سے مسئلہ دریافت کیا, پھر آ کے امام اعظم کے بارگاہ میں مسئلہ پیش کیا. تو امام اعظم فرماتے ہیں, اس وقت سے مجھے بڑی شرم و حیا محسوس ہوئی اور میں نے سب کچھ چھوڑ کر علم دین کی طلب میں میں لگ گیا اور حضرت حماد کی دستگاہ میں جانے لگا, ان کی صحبت میں میں رہنے لگا اور علم دین حاصل کیا. شروع شروع میں تو امام اعظم و حنیفہ رضی اللہ عنہ کا اتنا چرچا نہیں ہوا, لیکن جب آپ کے استنباط کردہ مسائل سامنے آئے اور آپ کے علم کی شہرت ہوئی تو آپ محسود بن گئے. آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان عظمت و رفات کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے اور اس کو اونچے مقامات اونچے مناصب حاصل ہو جاتے ہیں تو اس کے آس پڑوس والے یا اس کے ہم منصب جو لوگ ہوتے ہیں اور اس مقام تک کو نہیں پہنچ پاتے اور ان کو وہ مقام حاصل نہیں ہوتا تو وہ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہی حال امام اعظم و حنیفہ کا ہوا کہ وہ محسود ہو گئے. ان کے زمانے کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے محدثین جو زمانے میں تھے غلط فہمی کے شکار ہو گئے اور حضرت امام اعظم کے تعلق سے بدگمان بزل ہو گئے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں بیروت گیا, بیروت میں میں گیا تو وہاں حضرت امام اوزاعی سے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے گیا, ان کی بارگاہ میں پہنچا اور جب ان سے بتایا کہ میں کوفہ سے آیا ہوں تو انہوں نے کہا, کوفہ میں کوئی ابو حنیفہ نام کے شخص ہیں, سنا ہے وہ قیاس بہت زیادہ کرتے ہیں, قیاس ہیں وہ, اور اپنے قیاس کے مقابلے میں اپنے رائے کے مقابلے میں وہ حدیثوں کو ترک کر دیا کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں, میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ میں ان کا شاگرد ہوں, میں نے ان سے کچھ نہیں کہا, میں چلا گیا. دوسرے دن چند اوراق چند پنے میں لے کے گیا جس میں امام اعظم کے وہ مسائل تھے جو انہوں نے قرآن و حدیث سے مستنبط کیے تھے, اور اس میں ہر ورق پہ لکھا ہوا تھا قال النعمان بن ثابت. میں نے وہ پرچے ان کو دیے حضرت امام اوزاعی کو کہ ان کو آپ پڑھیں. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں, میں نے جب ان کو پرچے دیے, انہوں نے ان کی تلاوت کی پڑھا تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئی اور کہا کہ برخوردار یہ نعمان بن ثابت کون ہیں, یہ تو بڑے عظیم الشان انسان معلوم ہوتے ہیں, یہ تو علم کا دریا معلوم ہو رہے ہیں, یہ تو ان سے تو ان کی ذات سے علم کے سودے پھوٹ رہے ہیں, یہ کون ہے نعمان بن ثابت؟ جب انہوں نے بتایا کہ یہ نعمان بن ثابت وہی ابو حنیفہ ہیں جن سے آپ بدزن ہیں اور جن کے بارے میں لوگوں نے آپ سے طرح طرح کی باتیں بتائی ہیں, انہی کا نام نعمان بن ثابت ہے, ان کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. حضرت امام عازی یا امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ سمجھ گئے کہ لوگوں نے غلط باتیں مجھ تک پہنچائی ہیں, وہ تو علم کا دریا ہے, وہ تو قرآن مقدس اس کو سب سے اونچے مقام پر رکھتے ہیں, اس کے بعد احادیث کا مرتبہ ہے, اس کے بعد اجماع صحابہ کا مقام ہے. امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں امام اعظم کی عظمت بیٹھ جاتی ہے. حسن اتفاق سے مکہ المکرمہ میں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے, حضرت امام اعظم و حنیفہ کے حضرت امام اوزاعی سے ملاقات ہوتی ہے اور تعارف کرانے والے تعارف کراتے ہیں کہ یہ امام اعظم و حنیفہ دو امام ثابت ہیں. تو امام اوزاعی فرماتے ہیں میں نے اسے چند سوالات کیے اور ان سوالات کے امام اعظم نے بہت عظیم الشان بڑے اطمینان بخش جوابات عنایت فرمائے. اس کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو میں نے عبداللہ ابن مبارک سے کہا کہ اے عبداللہ ابن مبارک, یہ شخص علم و فضل اور زہد و تقویٰ کا بحر ناپیدا کنار ہے, یہ شخص اپنے فضل و کمال کی وجہ سے محسود ہو گیا ہے, یعنی اس کے اندر اتنے فضل و کمال موجود ہیں, اتنے فضل و کمال موجود ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے تعلق سے حسد پیدا ہو گیا ہے اور طرح طرح کی باتیں لوگوں سے بتاتے پھرتے رہتے ہیں. میرے پاس بھی چند لوگ آئے تھے, انہوں نے ان کے تعلق سے مجھے بدگمان کر دیا تھا, لیکن اب مجھے معلوم ہوا کہ میں حق پر نہیں, میں غلطی پر تھا, میرا گمان یہ فاسد تھا. یہ امام اوزاعی عظیم الشان محدث عظیم الشان امام یہ بھی بدگمانی مبتلا ہو گئے اس لیے کہ لوگوں نے غلط فہمی پیدا کر دی تھی. تو جو بھی عظمت و رفعت کے باب عروج پر پہنچتا ہے لوگ حسد کرنے والے پیدا ہی ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ امام اعظم و حنیفہ کوفہ کے جامع مسجد میں بیٹھے تھے, جلوہ فروز تھے, چند محدثین وہاں پہنچے, اس میں حضرت امام سفیان ثوری بھی موجود تھے اور بھی چند لوگ موجود تھے. تو انہوں نے امام اعظم و حنیفہ سے کہا کہ آپ اپنی رائے کے مقابلے میں حدیثوں کو بھی ترک کر دیا کرتے ہیں, آپ اپنی رائے کو ترجیح زیادہ دیتے ہیں حدیثوں کو ان کے مقابلے میں ترک کر دیا کرتے ہیں. تو امام اعظم و حنیفہ نے کہا کہ کون سے ایسے مسائل ہیں بتایا جن کے مقابلے میں نے حدیثوں کو ترک کر دیا ہو. تو انہوں نے مسائل پیش کیے, امام اعظم نے احادیث کی روشنی میں تمام مسائل کو ثابت کر دیا اور اطمینان بخش جوابات دے دیا. تو ان علماء محدثین میں جس میں سفیان ثوری سے عظیم الشان محدثین موجود تھے وہ سب اسے بیق زبان کہتے ہیں انت سید العلماء, اے امام اعظم و حنیفہ و امام ثابت آپ تمام علماء کے سردار ہیں. فاعف عنا فیما وقع منا من وقعتنا فیک من بغیر علم, کہ آپ کے تعلق سے میرے نادانی میں لا علمی میں جو ہم سے کوتاہیاں غلطیاں ہو گئی ہیں وہ تمام کوتاہیاں درگزر فرما دے, تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دے. تو امام اعظم فرما دے قد غفر اللہ لنا ولکم اجمعین, کہ اللہ ہمیں اور تمہیں سب ہمیں اور تمہیں سب کو معاف فرما دے. تو غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہیں, لوگ حسد کے شکار ہو جاتے ہیں اور پھر لوگوں کے پاس جا کے کان بھرتے ہیں اور غلط فہمی پیدا کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے مدینہ المنورہ میں حضرت امام اعظم و حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو وہاں شہزاد رسول حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ میں جب پہنچتے ہیں امام اعظم, اور امام اعظم کے ایک شاگرد نے تعارف کرایا کہ حضور یہ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہیں. تو حضرت امام باقر کے کان پہلے سے بھر دیے گئے تھے اور ان کو بھی غلط فہمی کا شکار کر دیا گیا تھا. جو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں انہوں نے سنا کہ یہی ابو حنیفہ ہیں تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا اچھا آپ ہی وہ ہیں جو اپنی رائے اور قیاس کے مقابلے میرے جدی اجمد امجد کی حدیثوں کو ترک کر دیا کرتے ہیں. امام اعظم نے فرمایا حضور ایسا نہیں ہے, آپ کو میرے بارے میں غلط فہمی ہو گئی ہے, غلط باتیں بتائی گئی ہیں, میں کبھی بھی اپنی رائے کو حدیثوں پر ترجیح نہیں دیتا ہوں. سب سے پہلے میں قرآن مقدس کے مسئلہ مستنبط کرتا ہوں, اگر قرآن مقدس سے مسئلہ مستنبط نہیں ہوتا ہے تو احادیث مبارکہ میں نگاہ کرتا ہوں, پھر اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو اجماع صحابہ میں غور کرتا ہوں, اس سے بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو صحابہ کے جو فیصلے ہیں جو مختلفی فیصلے ہیں اس میں جو قوی ہوتا ہے اس کے ذریعے میں فیصلہ کرتا ہوں, اس کے بعد اپنی رائے کے ذریعے سے قیاس کرتا ہوں. اس کے بعد امام اعظم نے فرمایا اچھا حضور آپ یہ بتائیں کہ مرد طاقتور ہے یا عورت طاقتور ہے, کون زیادہ طاقتور ہے؟ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مرد عورت کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا جب مرد زیادہ طاقتور ہے, عورت زیادہ طاقتور نہیں کمزور ہے, اور شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ مرد کو دو حصے دیے جائیں عورت کو ایک حصہ دیا جائے, تو اگر میں اپنی قیاس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا, اپنی رائے کے ذریعے سے فیصلہ کرتا تو پھر میں یہ کہتا کہ عورت کے لیے دو حصہ ہے مرد کے لیے ایک حصہ ہے, لیکن میں بھی یہی کہتا ہوں کہ عورت کے لیے ایک حصہ مرد کے لیے دو حصے ہیں. امام باقر کو اطمینان حاصل ہوتا ہے, خوشی حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد امام اعظم کہتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ نماز زیادہ اہم ہے نماز کا مقام اونچا ہے یا زکوٰۃ کا مقام زیادہ اونچا ہے؟ کس کا مقام زیادہ اونچا ہے؟ تو امام باقر نے فرمایا بلا شبہ نماز اہم ترین رکن ہے، زکوٰۃ کا مقام بعد میں ہے، اور روزے کا مقام بعد میں ہے، اور نماز کا مقام پہلے ہے، نماز کا مرتبہ پہلے ہے. اور یہ ایک حکم شرع ہے کہ وہ عورتیں جن کی نمازیں حالت حیض میں قضا ہو جائیں تو ان نمازوں کی قضا تو کریں گی لیکن روزے کی قضا نہیں کریں گی. روزے کی قضا کریں گی، نمازوں کی قضا نہیں کرنا ہے. جو عورتیں ایام میں رہتی ہیں ان کی جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں ان کی وہ قضائیں معاف ہیں، لیکن اگر روزے قضا ہو جائے تو روزے معاف نہیں، روزوں کے بعد میں قضا کی جائے گی. تو امام اعظم حنیفہ نے فرمایا کہ جب نماز زیادہ اہم ہے، روزے نماز کے مقابلے میں کم اہمیت کے حامل ہیں، تو اگر میں اپنی رائے کے ذریعے فیصلہ کرتا تو میں یہ کہتا کہ جب روزے ادنا ہو کر ان کی قضا کرنا واجب و ضروری ہے تو نماز کی قضا کرنا بدرجہ اولا واجب و ضروری ہے. لیکن میرا ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے، میں بھی وہی کہتا ہوں کہ نمازوں کی قضا نہیں ہے جو نمازیں حالت حیض میں قضا ہو جاتی ہیں، لیکن روزوں کی قضا ہے. جب امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام باتیں پیش کیں، اپنے مسائل جو انہوں نے مستنبط کیے تھے قرآن و حدیث سے ثابت کر دیے، تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کو اپنے سینے سے لگا لیا کرتے ہیں، اور امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں رہ کر شرف تلمذ حاصل کرتے ہیں، اور ایک زمانہ تک ان کی بارگاہ میں رہ کر ان سے استفادہ کرتے ہیں. تو یہ آج بھی ایسا معاملہ ہے کہ اگر کسی کو اونچے مقام پر فائز کر دیا جاتا ہے تو لوگ اس کے حاصل ہو جاتے ہیں، گرزہ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایسی سی باتیں منسوخ کر دیتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. مثلا میرے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ آواز اڑا دی کہ محبوب سبحانے کے امام صاحب نے ویڈیو کو جائز قرار دے دیا ہے. بتائیے، میں اس کو حرام و ناجائز سمجھتا ہوں، لیکن میرے بارے میں اس طرح کی باتیں اڑا دی گئی. میں ان تمام باتوں سے بالکل بری ہوں، میں حضور تاج الشریعہ کے فتوے پر عمل کرتا ہوں، انہوں نے حرام و ناجائز کا فتویٰ دیا ہے اور میں بھی اس کو حرام و ناجائز ہی مانتا ہوں، اور جو لوگ اس طرح کے غلط فہمی کے شکار ہیں ان کی غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے. تو امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طریقہ کار تھا وہ طریقہ کار خود حدیث کی روشنی سے مستنبط ہے. کیسے؟ حدیث پاک ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک یمن جانے لگے اور حضور صدر کائنات نے ان کو ملک یمن کا گورنر بنایا، قاضی بنایا، تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ اے معاذ فیصلہ کس طرح کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا سب سے پہلے میں قرآن مقدس سے فیصلہ کروں گا. آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن مقدس میں نہ پا سکو تب کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول میں احادیث مبارکہ کے ذریعے فیصلہ کروں گا، احادیث مبارکہ میں غور کروں گا، پھر غور کرنے پر فیصلہ کروں گا. تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر حدیثوں میں بھی تم اس مسئلے کو نہ پا سکو تب کیا کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا آج تحید و برائے، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اپنی رائے کے ذریعے استنباط کروں گا اور پھر فیصلہ کروں گا. اگر رائے کے ذریعے فیصلہ کرنا مضمون ہوتا، قابل مذمت ہوتا اور یہ مقبول نہ ہوتا تو حضور معاذ بن جبل کی تعریف نہیں فرماتے، لیکن حضور نے تعریف فرمائی اور حدیث پاک یہ الفاظ موجود ہیں الحمدللہ الذی وفق رسول رسول اللہ لما یرضی بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دے دی جس سے رسول اللہ راضی ہیں، تو گویا کہ رسول اللہ نے رضامندی کا اعلان کر دیا ہے. اب یہی طریقہ کار فقہ حنفی بھی ہوتا ہے. امام اعظم حنیفہ آپ کے شاگردوں نے یہی تو کیا کہ قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کیا. اگر کوئی مسئلہ قرآن و حدیث میں نہیں ملا تو اجماع صحابہ سے اس کا استنباط کیا، اگر اجماع صحابہ سے بھی وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا ہے تو پھر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر قرآن و حدیث کو اجماع صحابہ سامنے رکھ کر اپنی رائے کے ذریعے سے اجتہاد کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پر بہت بڑا احسان ہے، آپ نے فقہ حنفی کو مدون کیا ہے، اس کے رسول و ثواب مرتب کیے ہیں، اور فقہ حنفی ایسی عظیم و شان فقہ ہے کہ صبح قیامت تک جتنے بھی مسائل پیدا ہوتے رہیں گے کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل فقہ حنفی کی روشنی میں پیش نہ کیا جاتا ہو. آج ہمارے مفتیان کرام ہیں، نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھے، لیکن ہمارے مفتیان کرام انہیں اصول و ضوابط کی روشنی میں، فقہ حنفی کی روشنی میں اس مسئلے کا حل پیش کر دیتے ہیں. تو یہ امام اعظم و حنیفہ کا ہم پر احسان ہے کہ آپ نے ایسی فقہ ہم کو عطا فرمائی جس کی بنیاد پر ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو حل نہ ہو سکتا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو امام اعظم و حنیفہ کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی عظمتوں کے ڈنگے بجانے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر کا الحمد للہ چند لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لوں، قیمت سورہ اخلاص پڑھ لوں، ابر وقت دو بات پر پھر دعا.
جو کچھ پڑھا گیا اس پڑھنے میں جو بھی کمیاں بتایا ہوئے ہیں تمام کمیاں بتائیوں کو معاف کرنا، ہم سب کی جانب سے اس کا ثواب حضور رب کے کائنات فصل مبارک میں اور انبیاء اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بات ہے انشاء اللہ۔ یا اللہ یا رب العالمین، حضور رب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وسیلے سے آیت القرآن میں سکتے ہیں ہم میں سے جو پریشان حال ہے کی پریشانی، ہمیں سے جو لوگ مصیبت زدہ ہیں کہ مصیبت کو دور فرما، یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں بیمار ہیں خوش پیدا ہوا عطا فرما، یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں وہ روزے رزق عطا فرما، جو روزگار سے لیکن کے روزے میں ترقی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بخیر فرما، ہم سب کو روزے محشر کے سلسلے پر رسوائی سے محفوظ فرما۔ دارال محبوب سبحانی کے اراکین مدرسین معلمین مخلصین طلبہ مدرسین سب پر اپنا فضل خاص رحم خاص نازل فرما، سب کو نگاہ پس سے محفوظ فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سيدنا سفیان و سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه وسلم۔ سبحان ربک رب العزة